كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماه رمضان میں پانچ ایام میں ہمارے گفتگو دعائے افتتاح کی شرح کے حوالے سے ہے کہ دعا میں جو دوسرے مطالب ذکر کیے گئے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین مطلب ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے وہ امام صاحب عصر علیہ الصلوۃ
والسلام
بات ہے کہ اس مختصر وقت میں اور ان قلیل ایام میں ہم اس دعا کے تمام مطالب پر توشین ڈال سکتے لیکن اس کے جو اہم ترین مطالب ہیں ان کو زیر بحث لا رہے ہیں تاکہ اس کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو. کل کی ابتدائی گفتگو کے بعد اب یہاں پر جو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اس میں کہتے ہیں کہ الباسط بالجود یدہو جس کے دونوں ہاتھ در حقیقت کرم اور بخشش کے لیے کھلے ہوئے ہیں الذی لا تنقصہ خزائنہ اور وہ ہستی کہ جس کے خزانے عطا کرنے سے کم نہیں ہوتے ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما اور جتنی جتنی عطا میں کثرت پڑھتی چلی جاتی ہے اتنے اتنا ہی اس کے جود و کرم و سخاوت و فیاضی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی در حقیقت اس دعا میں معصوم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام حالت ظہور میں ہو یا حالت غیبت میں ہو دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی حکمت ہے اور حکمت جو ہے اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت چاہتا ہے بہترین شکل اور بہترین وجہ سے انسانوں کی تربیت چاہتا ہے. اس بنا پر اس کی عطا جو ہے یہاں پر اگر امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کی عطا کو جو ہم سے روکا گیا ہے اسے پردہ غیب میں رکھا گیا ہے یہ بھی در حقیقت اس کا ایک جود اور ایک کرم اس کی فیاضی و سخاوت اور اس کی حکمت ہے. اگر اس طریقے سے وہ اس کے منتظرین کو تیار کر سکے اس میں بھی ایک حکمت ہے. ایسا نہیں کہ خدا نے روک لیا ہے اب روک لیا ہے تو بندوں کی تربیت ممکن نہیں. اگر آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اہل بیت کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے بندوں کی تربیت کرے گا اور اہل بیت جب تک موجود رہے 200-250 سال تک بظاہر سامنے رہے ایک کے بعد ایک امام عطا رہا تو بہترین تربیت ہوتی رہی اور اب خدا کا جو منصوبہ ہے جو ارادہ ہے مشیت الہی وہ تبدیل ہو گیا. اب چونکہ امام غیبت میں چلا گیا لہذا اب خدا بندوں کی اچھی تربیت نہیں چاہتا. یہ عدل الہی سے سازگار نظریہ نہیں ہے. اگر ہم یہ تصور کریں کہ ظہور امام میں موجودگی امام میں خدا بہترین تربیت کر رہا ہے لیکن غیبت کے زمانے میں خدا بہترین تربیت نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. یہ عدل الہی سے متصادم نظریہ ہے. حکمت کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے لیکن حکمت کے پیچھے جو مقاصد مشیت کار فرما ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. ایک حکمت جو نماز پڑھنے کے ذریعے سے ہے یقیناً وہ حکمت روزے میں نہیں ہے. شکل مختلف ہے انداز مختلف ہے لیکن حکمت کے جو مقاصد ہیں وہ یکساں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بندگان خدا کی خدائی اور الہی تربیت ہے ان کو نورانی بنانا ہے. لہذا اس بنا پر اگر یہ تصور کیا جائے کہ امام اگر ہوتے تو ہم زیادہ ترقی کرتے امام نہیں ہیں لہذا ہم ترقی نہیں کر پا رہے نہیں حضرت نگرامی یہ نظریہ درست نہیں ہے. درست ہے کہ امام اپنے ظاہری جسم کے ساتھ ہمارے درمیان ہمیں نظر آنے والا نہیں ہے. امام موجود ہے امام ہمارے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے. یہ نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہماری تربیت نہیں چاہ رہا. میں دیکھیے بہت ہی ظریف نقطہ ہے کلامی نقطہ ہے اعتقادی نقطہ ہے اور یہ ہمارے در حقیقت ایمان کی پختگی بہت اہمیت کا حامل ہے. सवाल क्या है, सवाल यह है कि दोबारा से मैं उसको उठाऊँ कि अगर जब तक इमाम मौजूद है, जाहिर में है, नज़र आ रहा है, तो खुदा बंदों की तरफ चाह रहा है। अब अगर इमाम नहीं तो खुदा बंदों की अच्छी तरबियत नहीं चाह रहा, ये नहीं चाह रहा। अब हम ये नहीं कह सकते नहीं चाह रहा, नहीं अच्छी तरबियत नहीं चाह रहा, तो कहकर ठीक है बता जैसा है चलाओ अपना काम, अब ये उलमा फुकहा और ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। आया खुदा का जो इरादा और मशीयत थी वो इस गैबत से तब्दील हो गया है? हाँ, एक अंदाज से तब्दील हुआ है, वो इस अंदाज से तब्दील हुआ है कि खुदा मुंतजरीन को आमादों तैयार करना चाह रहा है, आमादगी चाह रहा था कि वो इमाम जब आए तो उसके लिए तैयार हो चुके हो। लेकिन क्या खुदा ये भी चाह रहा है कि इनकी तरबियत ना हो, क्या इनकी तरबियत में खलल रह जाए? हरगिज नहीं, खुदा ये नहीं चाह रहा। अब इसका मतलब ये है कि आज के ज़माने का इंसान जो असर गैबत में ज़िंदगी बसर कर रहा है और आइम तारीन अलैहिस्सलाम के ज़माने का इंसान, हम ये कह सकते हैं खुदावंदा तूने उस इंसान को जो आइम्मा की ज़िंदगी में था उसको तो बेहतरीन मौका इनायत किया, उसने आइम्मा की सीरत को देखा, इमाम को देखा, हुज्जत खुदा को देखा, हमें तूने ये मौका फराहम नहीं किया था, हमारी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। अगर इस लिहाज से तकसीम की जाए और तफरीक की जाए तो ये नज़रिया काबिल कबूल नहीं है। यानी इसका मतलब है कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं, अगर हम मासियत कर रहे हैं, अगर हम जो है वो शैतान के हीलों में मकर फरे व जालों में गिरफ्तार हैं, तो हम ये कह के अपने दिल पर ला लेते हैं चूँकि इमाम नहीं है, लिहाजा खुदा ने हमें ऐसे ही तरबियत करना चाहा है। ये इंतहाई गलत एक तसव्वुर और अकीदा है कि जो इंसान तसव्वुर कर सकता है, हरगिज़ नहीं। खुदा ने कभी ये नहीं चाहा कि हमारी तरबियत अच्छी ना हो, बल्कि मुमकिन है कि जितना उस इंसान के लिए रास्ता खुला है जो इमाम के ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहा है, इमाम को देख रहा है, इमाम से हाथ मिला रहा है, जितना उसके लिए दरवाज़ा खुला है तरक्की का, उतना ही मेरे लिए भी दरवाज़ा खुला है। फ़र्क यह है कि उसका इम्तहान इमाम की मौजूदगी के साथ है और मेरा इम्तहान इमाम की गैबत के साथ
है।
लिहाजा जितने दरवाजे उसके ऊपर उतने दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, यानी उस रेशो में, उस फीसद में कोई कमी नहीं है। यानी खुदा जिस अंदाज से चाह रहा है इमाम अली के ज़माने, इमाम हसन के ज़माने, अहले बैत के ज़माने में इंसान तरबियत करे, उसी अंदाज से खुदा इस ज़माने में भी चाह रहा है कि इंसान तरबियत करे। होंगे खुदा बंदा इमाम नहीं है, और इमाम नहीं है उसका इम्तहान इमाम की मौजूदगी के साथ था, तुम्हारा इम्तहान इमाम की रहमत के साथ है। इम्तहानों की नौइयत फ़र्क हो सकती है, इम्तहानों की किस्मों में इख्तलाफ हो सकता है, इम्तहानों और इब्तला तो आजमाइश की रविशों में इख्तलाफ हो सकता है, तब्दीली आ सकती है, लेकिन जो फलसफा इम्तहान है वो अपनी जगह कायम है। लिहाजा यहाँ जो कह रहे हैं कि उसकी अता की कसरत से उसके जूद करम में इजाफा होता है, यहाँ से नुक्ता समझ में आता है कि खुदा जो अता किया जा रहा है, क्या खुदा की अताएँ इमाम के ज़माने में ज़्यादा हैं जब इमाम ज़ाहिर में मौजूद है और इमाम गैबत में नहीं, उसकी अताएँ कम हो गई हैं, उसकी फीसद कम हो गई, उसका रेशा कम हो गया? नहीं, यकीनन इमाम जब अपने पूरे वजूद के साथ प्रेजेंटेशन देगा, मौजूद होगा, उसके अपने असरात होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कारोबारी ज़िंदगी रुक गया, कारखाने हयात जो है वो तातील के शिकार हो गए, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि ये खुदा जो अता कर रहा है मुसलसल, ये भी एक किस्म की अता है। अगर इस फलसफे गैबत को समझा जाए जैसे कि उलमा ने बयान किया है, फलसफे गैबत के मुख्तलिफ अरकान हैं, मुख्तलिफ गुफ्तगू की गई है, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ पहलू बयान किए गए, उन पहलू में से एक पहलू क्या है, उसके मुंतजरों का, उसके इंतजार करने वालों की तैयारी है। अगर वो तैयार कर लें तब जो रखिएगा तो वो खुदा की तरबियत के जेर असर आकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बना सकते। लिहाजा मुमकिन है, जैसे एक नौजवान सवाल करता है मौलाना आपके ज़माने में तो गुनाह के इतने मज़ाहिर नहीं थे, इतने दरवाजे नहीं खुले, तब तो एक बटन दबाइए गुनाह घर पर मौजूद होता है, पूरी दुनिया में जो कुछ गंद और गलाजत है वो आपकी मोबाइल में मौजूद है, एक बटन दबाने से। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, یقیناً آج سے 25-30 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کے دروازے بھی اللہ نے تم سے بند کر دیے ہیں. جتنے اس نے گناہ کے دروازے کھولے ہیں اتنے ہی ہماری واپسی اور توبہ کے دروازے کھولے ہیں. ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ خدا عادل نہیں ہے کہ گناہ کے دروازے تو کھولے لیکن ہدایت کے دروازے بند کر دے. یا ہادی المضلین، یہ جو ہم ماہ مبارک رمضان کی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، یا ہادی المضلین، یعنی اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے. خدا کیسے ہدایت؟ خدا ایسے ہدایت کرے. جتنے دروازے اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے گناہوں کے کھول رہے ہیں امتحان کے لیے، اتنے ہی دروازے ہمارے لیے ہماری واپسی اور توبہ کے کھول رہے ہیں. میں کہ درود بھیجے محمد
والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
الذی لا تنقص خزائنہ، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ولا تزید کثرت العطاء الا جودا وکرما، اس کے جود و کرم میں اضافہ ہوتا ہے. انہ هو العزیز الوہاب، عزیز الوہاب ہے، بہت بخشنے والا ہے. پھر کہتا اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، میں کثیر میں سے تجھ سے قلیل کا سوال کر رہا ہوں. ما حاجت، ایک حاجت کے ساتھ. وہ کثیر چیزیں جو مجھے تجھ سے مانگنی چاہیے ان میں سے قلیل، کم چیزوں کا سوال کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری ایک حاجت ہے، میری ایک ضرورت ہے. الیہ عظیمت، جس کے ساتھ ایک حاجت ہے لیکن وہ حاجت میرے لیے بہت نیسسری ہے، بہت عظیم ہے، بہت ضروری ہے، بہت حیاتی ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے. وہ رینا کا عنہ قدیم، جبکہ تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غنی ہے. کوئی بندہ تیری عبادت کرے تو غنی مطلق ہے، کوئی بندہ تیرا گناہ کرے تو غنی مطلق ہے. کسی کے ثواب اور نیکی کرنے اور عبادت کرنے سے تیری معرفت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور کسی کے گناہ کرنے سے تیری جو سلطنت اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. لیکن کہہ رہے ہیں وہ حاجت کیا، وہ ہوا عندی کثیر، لیکن وہ حاجت میرے لیے بہت اہم ہے. وہ ہوا علیک سہل یسیر، لیکن وہ حاجت تجھ پر بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ عظیم حاجت کیا ہے جس کا مطلب، اللہم ان عفوک عن ذنبی، اے خدا جو میرا گناہ ہے اس پہ تیرا جو مغفرت ہے، مغفرت احسان ہے، وہ بہت عظیم. اللہم ان مغفرتک، اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی، میری خطاؤں پر تیری بخشش اور تیری گزشت. وصفحک عن ظلمی، میرے ظلم پر تیری بخشش. وسترک علی قبیح عملی، اور میرے بدترین اعمال پر تیری پردہ پوشی. وحلمک عن کثیر جرمی، اور میرے کثیر جرم جنایت اور گناہوں کے باوجود تیرا حلم و بربادی سے میرا مجھ سے مقابلہ کر. عندما کان من خطائی و عمدی اطمعنی ان اسألک ما لا استوجب. فرماتے ہیں خدا تو چار پانچ چیزیں ذکر کیے، ان عفوک عن ذنبی، تو جو میرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، عفو کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے. ذنب کے ذکر نے زن در حقیقت کہتے ہیں گناہ کے اس اثر کو جو گناہ کے پیچھے خود بخود چلا آتا ہے. ایک تکلیف وضعی ہوتی ہے، تکلیف شرعی ہوتی ہے. مثلا انسان کو نہیں پتا کہ اس گلاس میں کیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے پانی ہو بھی لیتا ہے، لیکن اس کا کیا ہے، یہ نجس پانی تھا، شراب تھا. اس کا اصل وضعی یہ ہوگا کہ یہ شراب کی نجاست مجھ پر اثر کرے گی. اس کا حکم تکلیفی نہیں، حکم تکلیفی کیا ہے، یہ اس میں 100 کوڑے مجھے نہیں مارے جائیں گے، 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، سزا نہیں دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا اپنے علم کی روشنی میں یہ پانی ہے اور میں نے پی لیا شربت سمجھ کے، شربت سمجھ رہا تھا، پتہ چلا یہ شراب ہے. اس پہ تکلیفی حکم تکلیفی صادر نہیں ہوگا، یعنی خدا مجھے کہے گا ٹھیک ہے تم نے غلطی سے پی لیا ہے، تم اسے شربت یہ پانی سمجھ رہے تھے، لیکن اس کا حکم وضعی موجود ہے، وضعی موجود ہے، یعنی اس کا اپنے ایک نیچرل اثر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شراب پینے کا اثر ہے. عقل کو مدہوش کرے گا، زائل کرے گا، نجاست کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ حکم وضعی اپنی جگہ موجود ہے، ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم در حقیقت گناہ کے پیچھے جو اس کے اثرات آتے ہیں، یعنی اگر میں انٹینشنلی بھی کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے نہ کروں، لیکن اگر وہ گناہ ہے تو اس کا اپنا ایک اثر میری ذات اور میرے کردار پر، ایسا کہنے کہ اے خدا میرے ذنب اور گناہ پر تیری پردہ پوشی، تیرا معاف کرنا، ایک دو میری خطاؤں پر مجھے بخش دینا، دو یہ تم اکثر جو میری خطائیں بخش دیتا ہے، وہ سب حق عن ظلمی اور میرے ظلم پر، میری ناانصافیوں پر، عدل کے خلاف میرے تمام اعمال پر تیری بخشش، تین چار و ستر کا حالہ قبیح عملی، میرے بدترین قبیح عمل پر تیری پردہ پوشی، جو مختلف انداز سے تو میرے کردار پر ڈال رہا ہے، ایک دو تین چار پانچ، چھٹی چیز کے وہ حلمک عن کثیر جرم، اور کثیر جرم کے باوجود امام کہہ رہے ہیں تم مجھ سے حلم تصور کر رہا ہے، حلم کسے کہتے ہیں؟ یعنی بردبار، یعنی گویا ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، خدا ایسے سلوک کر رہا ہے، جیسے بعض اوقات کوئی بچہ کوئی کام کر رہا ہو تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جی جیسے ہم کوئی دیکھ ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح خدا بعض اوقات اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں بندوں سے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے ہیل کو سلوک کر رہا ہوں، اور اکثر جگہ میں ملتا ہے کہ شاید اس میں بھی ہے یا دوسری دعاؤں میں بھی ہے کہ جس میں دعا حمزہ میں بھی ہے کہ خدا بندہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو مجھ سے ایسا سلوک کرتا ہے، جیسے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ، جب بچہ جو ہے وہ چلنا سیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں میچے کون آئے، منا آئے کہ مثلا علی آئے کہ فاطمہ آئے، ہیں اب آپ آنکھیں بند نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آپ ظاہر ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، یہ ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ، یہ کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر، آنکھیں میچے کون آئے، علی آئے کہ حسن آئے، آپ حضرت کو بلانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں نہیں، بلکہ جیسے ہی بچہ گرنے لگتا ہے فوراً بڑھ کے آپ اس کو سنبھال لیتے ہیں، یہ جو خدا ہیل کا سلوک کر رہا ہے، یہ جو خدا کی تربیت کے اندر ہے کہ کہیں تو بندہ کہیں تو سوچے گا، اور اس کے باوجود بھی ہم کہیں گرنے لگتے ہیں تو خدا اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ہم اٹھا، درود بھیجے محمد والے،
اللہم صل علی محمد وآل محمد،
خب یہ چھ چیزیں، میرے گناہ پر تیرا عفو، میرے خطا پر تیری گزشت، میرے ظلم پر تیری بخشش، دین میرے قبی عمل پر تیری پردہ پوشی، اور میرے کثیر جرم اور گناہ پر تیرا حل، انما کان من، یہ تمام چیزیں پانچ چیزیں کہتے ہیں، اطمعنی مجھے لالچ دیتی ہے، مجھے تما دیتی ہے، میرے حوصلے کو بڑھاتی ہے، فی کس چیز میں، ان اسالک میں تجھ سے سوال کروں، ما لا استوجبہ منک کہ جس کا میں حق نہیں رکھتا تجھ سے سوال کرنے کا، تو کیا آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ترین مطالب کو اس میں بیان کیا ہے، یہ مجھے تما دیتی ہے، لالچ دیتی ہے، شوق دلاتی ہے، ابھارتی ہے مجھے، ہمت دیتی ہے، کیا میں اس چیز کا سوال کروں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، لا استوجبہ منک جس کا مجھے حق نہیں ہے، الذی رزقتنی من رحمتک اور یہ جو تو نے مجھ میں آس اور تڑپ اور امید رکھی کہ اتنے گناہوں کے باوجود تو تیرا حلم، تیری پردہ پوشی، تیرا معاف کرنا، تیرا بخش دینا، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ تیری رحمت ہے کہ جس کا رزق تو نے مجھے عطا کیا، رزقتنی من رحمتک وارزقنی من قدرتک اور اپنی قدرت سے مجھے تو نے یہ دکھایا ہے کہ تمہارا خدا تمہارا مالک ایسا، وعرفتنی من اجابتک اور تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی ہے، تو نے مجھے اپنی معرفت کر کس چیز سے، اس چیز سے خدا فوراً جواب دینے والا ہے اتنے گناہوں کے باوجود بھی، بغل آیت اللہ بحجت کے کہ ہم نے دل کھول کے گناہ کیے، دل کھول کے اس کی معصیت کی، دل کھول کے اس کی مخالفت کی، دل کھول کے جہاں جب چاہا جیسے چاہا جس طرح چاہا جتنا چاہا ہم نے خدا کے حکم کو پامال کیا، کبھی کبھی اس نے آپ سے رزق نہیں روکا، اپنی رحمت کو پتہ نہیں کیا، اپنا عذاب ہم پر روا نہیں رکھا۔ اگر ہم کم سے کم اتنی ہی خدا سے محبت کر کے عبادت کرتے تو وہ کیا کچھ ہو سکتا۔ وہ عرفت نہیں میری اجابت ہے، تو جو ہے وہ اجابت کرنے والا اور یہ میری معرفت ہے۔ فصر تو ادعو کا آمینہ، بس اے خدا اب میں کیا ہو گیا ہوں، میں تجھے پکار رہا ہوں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آسودہ فکری کے ساتھ۔ وہ اسالو کا مستانسا، اور سوال کر رہا ہوں تو اس سے اون سا حاصل کرتے ہو۔ مستانس کہتے ہیں جو کسی سے اون سا حاصل کرنا چاہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ اسالو کا مستانسا، میں تو اس سے گویا ایک اون، ایک محبت، ایک قربت، ایک چاہت ہے جو در حقیقت مجھے تو سے مل گئی۔ لا خائفا ولا وجلا، کہ جس میں یہ عرفان کی وہ یوں کہیں کہ درجہ ہے، جس کو امام فرما رہے ہیں لا خائفا، خوف نہیں ہے، ولا وجلا، جس میں دل نہیں ڈول رہا، انسان کا دل ہل نہیں رہا ہے۔ مدلا علیک، عجیب جملہ، اور اس سے متعلق عائشہ رضی اللہ کشمیری کا ایک بہت خوبصورت بیان ہوا آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ مدلا علیک، یعنی وہ جب امیر مومنین کا جملہ ہے نا کہ خداوندا میرے فخر کے لیے کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب، امام علی فخر کر رہے ہیں، میرے فخر کے، افتخار کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے۔ علی کو ناز ہے اپنے بندہ ہونے پر، علی کو ناز ہے خدا کے خدا ہونے پر۔ یہاں پر بھی کہہ رہے مدلنا علیک، یعنی خدا میں تجھ پر ناز کرتا ہوں۔ صاحب ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں ناز و نخرے، جب آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ سے ناز و نخرے پٹواتا ہے۔ بچوں کو آپ کھلانے بیٹھیں جی، کھلا کھلا کے تھک جائیں گے، بچہ اگر نہ کھانا چاہے تو نہیں کہہ سکتے۔ ہوائی جہاز بنائیں، لڑا کا طیارہ بنائیں، چمچوں کو ٹینک بنائیں، بچے کے منہ میں جائے گا اور ادھر سے چمچلائیں گے، یاد آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، ادھر بچے منہ موڑ لیا، بچہ ہے، کیا کریں گے آپ، کچھ کر سکتے ہیں؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ناز و نخرے بھی
اٹھانے پڑتے ہیں۔
امام علی کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ پر ناز کرتا ہوں، جب تجھ پر ناز کرتا ہوں تو میرے بھی ناز ہوتا ہے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ جب افطار کا موقع ہے تو جلدی سے افطار مت کرو۔ کوئی عزیز ہوتا ہے نا، کوئی مہمان آئے، میں کہوں کہ جناب آپ یہ غزل کرام آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، لیکن آپ بھی پلیز لیں نا، آپ بھی لیں، کہیں پہلے آپ لیں، کہ اچھا میں لے رہا ہوں، آپ میرے لیے یہ کام کریں، تو کیا ہے کہ وہ میزبان کیا کرے گا، اس کو واجب ہو جائے گا وہ آپ کے لیے یہ کام کرے، اخلاقی طور پر واجب ہو جائے گا اس کا۔ آج اللہ کشمیر کہتے ہیں جو تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو جلدی مت کرو کھانے میں، آگا جعفر صاحب کہتے تھے جلدی مت کرو جی، شادی میں انسان پلیٹ بھر بھر کے لا رہا ہے، پھر کہتے تھے کہ وہ تھالی میں سے ختم ہو جائے گا، چلو اب تو پلیٹ میں آ گیا نا، اب تو مرغا نہیں اڑے گا تمہارا، اب تو آرام سے گاؤ نا۔ وہ والی بات، خدا رحمت کرے اور مغفرت کرے، اور ایک درود بھیجے ان کی بلندی،
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
جلدی مت کرو، نوالا اٹھا لیا، اب جو دعا کرو گے، اے خدا تو مجھے کھلا رہا ہے، تیرا ہو اللہ کیا ہے، افطر تو میں افطار کر رہا ہوں تیرے رزق پر، تیری اجازت سے، تیرے عزت سے، خدا نے اجازت دی، ایک منٹ پہلے اجازت نہیں دی تھی اس نے، اب کا اجازت ہے، اے میرے بندے، اے میرے روزے دار، اے مومن کھاؤ، اب تم کھا سکتے ہو۔ لیکن کیا ہے، یہ مدل، دلال کرو، دلال یا دلال کرو، یعنی ناز کرو، خدا خدا بند میں کھا، لیکن پہلے میری دعا کو قبول کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ افطار کے وقت کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں یہ مدلن علیکا، یعنی ناز کرو خدا پہ، خدا تو مجھے کھلا رہا ہے نا، لیکن نہیں ایسے نہیں کھاؤں گا، ایسے نہیں کھاؤں گا جب تک تو میری دعا کو قبول نہیں کرے۔ اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا روزہ جو افطار ہوتا تھا وہ جناب فاطمہ معصومہ قم کی زری کا کوسا ہوا کرتا، وہ صاحب عرفان، صاحب مناظر، وعارف باللہ حقیق الفنا فی اللہ، وہ عظیم مفسر مفسفی وہ عارف وہ سالک، در حقیقت اس کا روزہ کیا ہوتا تھا؟ مدلن علیہ، آپ کر کے دیکھیں خود آپ کو روحانی لذت محسوس ہوگی. اور یہ الفاظ کہیں خدا سے، خدا سن رہا ہے، کوئی بے جان تو نہیں ہے خدا کا ہمارے الفاظ نہ سنیں، کہ نوالے اٹھائی کا جڑ رہی خدا بندہ ہی کھا رہا ہوں، لیکن تو پہلے میری
دعا.
اور خصوصاً اگر اس وقت آپ حوالہ دیں امام عصر علیہ السلام،
اللہم صلی علی محمد و علی محمد،
امام عصر کے روزے کا واسطہ، ان کی پیاس اور شدت کا واسطہ، یا پھر خدا اس واسطے کو قبول کرے گا. تو مدلن علیہ ناز کرے فی ما قصد تو فی ہے الیہ کا، میں نے جو ارادہ کیا ہے تیری طرف. پھر کہتے ہیں فائن اب تا آنے اتب تو بجالی، کبھی کبھی تو جو دعا کو تاخیر میں کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، بعد میں اس کی سنی جائے، میں تجھ میں ناراض ہو جاتا ہوں، نگران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، خدا نے نہیں سنی. ولعل الذی اب تا آنے وہ خیر ہوگی، یہ تو دیر سے میری دعا سن رہا ہے، قبول کر، سن تو رہا ہے قبول نہیں کر رہا، شاید یہی بہتر ہے، شاید
یہی میرے لیے.
لعل الذی ابتعنی هو خیر لی، کیوں بہتر ہے؟ لعلمک بعاقبت الامور، تو عاقبت کو جانتا ہے، تو آخرت کو جانتا ہے، تو انتہائی کار کو جانتا ہے. لہذا تو کہتا ہے اس کو جلدی دے دو، اس کو دیر سے دے دو، اس کو وسط دے دو، اس کو ایسا دے دو، تو جانتا ہے. لہذا یہ تاخیر کر رہا ہے، میں نگران و پریشان ہو جاتا ہوں. ایدانی کرام یہاں پر وہی والی بات کہ یہ جو غیبت ہے یہ بھی حکمت ہے، اس حکمت کو تلاش کریں اور اس حکمت کے تحت اپنے آپ کو امام عصر کے تیار کریں. ہم نے جو ان پانچ میں ذکر امام زمانہ رکھا وہ یہی ہے کہ امام کی یاد کے ذریعے سے یہ ماہ رمضان منعقد کریں، برپا کریں. اور آپ دیکھیں گے اس میں اشارے مل سکتے ہیں کہ کس طرح امام عصر کی یاد کی جائے. لعلم کا بعاقبت الامور، اب کہتے ہیں فلم ارا مولا کریما، میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی ایسا مولا اور آقا جو بہت کریم ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ جو دے بغیر مانگے دے اور اتنا دے کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ، کریم اسے کہا جاتا ہے. الذی آتا ما آتا، جو دیا وہ دیا، اس نے اٹھا کے دے دیا، یہ نہیں دیکھا کتنے آئے کتنے کا حساب، وہ نہیں دیتا ہے تو پھر بلا حساب دیتا ہے. فلم ارا مولا کریم اصبر علی عبد لئیم منک علیہ، امام فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی کریم آقا مولا سردار دیکھا ہی نہیں کہ جو اپنے پسترین بندے کے گناہوں پر صبر کرے. بعض اوقات فرشتے چلا اٹھتے ہیں خدا بندہ ہی تیرے مخالف ہے اس کو دیں، کہا کہ ہاں تو یہ خدا صبر کر رہا ہے، شاید کہ لوٹ آئے، شاید کہ توبہ کر لیو، شاید کہ ہر وقت متوجہ ہو جائے. اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، یا رب اے میرے پالنے والے، انک تدعونی، تو مجھے بلاتا ہے، تو مجھے کال کرتا ہے، فاولی عنک، میں تجھ سے پیٹ موڑ لیتا ہوں. پیٹ موڑنے کا مطلب یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پیٹ موڑنے کی طرح پیٹ موڑ لیتے ہیں ہمارا چہرہ کئی اور، جیسے کہ آج کل موبائل کی بلا ہے، آپ دیکھیں گے بات ہو رہی ہے آپ سے اور موبائل میں لگے، یہ بھی منہ موڑنا ہی ہے نا. منہ موڑنے سے مراد کیا ہے کہ میرے شراب کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بظاہر ہے لیکن میری توجہ ٹینشن کہاں ہے، کہیں اور. بعض اوقات میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں خدا کی طرف پھر گئے ہوں. یا ربی انک تدعونی، تو مجھے بلاتا ہے، فاولی عنک، میں اپنی پیٹھ تجھے دکھاتا ہوں، منہ موڑ لیتا ہوں تجھ سے، کان وتتحبب الی، تو ٹوٹ کر مجھے چاہتا ہے، تو ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی ٹوٹ کر سمراج، یہ اردو محاورہ ٹوٹ کے محبت کرنا، جسے کہتے ہیں نا کہ فنا کی محبت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری، اور کوٹ کوٹ کے بھری کیا مطلب، کوئی کوٹ آبد دس سے کوٹ ہی تھوڑی گئی ہے، محاورہ خدا ٹوٹ کے چاہ رہا ہے. الیہ فاتب غزو الیکا، لیکن کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں تجھ سے تیری محبت کے جواب محبت سے دیتی ہوں، تو مجھ سے محبت کر رہا ہے، اے میرے بندے آ جا، واپس آ جا، یا لوٹا سدھر جا انسان بن جا, لیکن ہم جو ہے انسان بننے کی تیار نہیں ہیں. پھر فرماتے وہ تتبدد الیہ, تم اس سے ود کرتا ہے, مودت جو ہے وہ تیری محبت سے بڑھ کر نکل جائے. فلا اقبل منك, میں تو سے ہیل قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کانی لیتتبول علیکا, ایسا ہے جیسے میرا کوئی احسان ہے تجھ پر. یہ خدا بلا رہا ہے اور میں اس کی نہیں سن رہا, کوئی خدا نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے, میرا سکہ بھاری ہے, خدا مثلا نعوذ باللہ چھوٹا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جو ایسا ہے کہ جیسے فلم یمنا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تو نے اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر بند نہیں کیے, اپنی رحمت کی راہوں کو مجھ پر بند نہیں کیا, بلکہ تفضل کو, اپنے فضل و کرم کو اپنے جود و کرم کے ساتھ مجھ پہ جاری رکھا. اس کے بعد فرماتے فر ہم آپ تک جاہل اپنے جاہل بندے پر رہے فرما, وجود علیہ ہے اس پر احسان فرما اپنے فضل احسان کے ساتھ. اس کے بعد پھر خدا کی وہ عظیم ترین نشانیاں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر یہاں شروع کی گئی کہ وہ خدا جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہارے گناہوں کی پکڑ نہیں کر سکتا, وہ خدا جو اتنا معاف کر رہا ہے, جو آنکھیں بند کر لیتا ہے, کہتے ہیں بندے میں نے دیکھا ہی نہیں تو گناہ کر لے, کیا وہ خدا تمہاری پکڑ نہیں کر سکتا؟ اب یہاں سے پھر یقینیات کی طرف لے جا رہے ہیں. الحمدللہ مالک الملک, اقتدار اس کا ہے, سلطنت اس کی ہے, زمین و آسمان اس کے, مجر الفلک جس کے اذن اور اشارے سے سفینے دریاؤں میں چلتے ہیں, مسخر الریاح جو ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے, فالق الاسباب جو دانوں کو کھولنے والا اور صبحوں کو طلوع کرنے والا ہے اندھیری رات کے بعد, خدا چاہے تو طلوع کو خدا نہ چاہے, دیان دین, دین کی جو عظمت و سربراہی تیرے لیے. پھر کہا کہ ہاں یہ خدا ہے, اس کے بعد کہا الحمدللہ علی حلمہ بعد حمد, اس اللہ کی تعریف اس اللہ کی جو ہے علم رکھنے کے بعد علم کرتا ہے, جو جانتا ہے کہ میرا بندہ برا ہے لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے, ان کو پھر بھی ہم سے حلم کا سلوک کرتا ہے, یعنی کہتا ہے گویا بندی میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں. والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ, کہ جس کی قدرت و پکڑ کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے. والحمدللہ علی طول عناتہ فی غضبہ, جس کے غضب میں در حقیقت کوئی اس کا ثانی نہیں ہے, وہ چاہے تو آنن فانن جو ہے وہ عرف یکون کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتا ہے. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ, وہ جو کچھ چاہے سے کر سکتا ہے, یعنی خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تم نے جرم کیا, تم نے خطا کی, تم نے لغزش کی, خدا تمہیں معاف کیا, لیکن سوچو کہ خدا ایسا نہیں کہ تمہاری پکڑ نہ کر سکے, وہ اگر تمہیں معاف کر رہا ہے تو اس کا حکم ہے, وہ اگر تمہیں قدرت رکھنے کے باوجود تمہیں بخش رہا ہے تو درحق اس کی بڑائی ہے. اس کے بعد کا خالق الخلق باسط الرزق, جو مخلوق کا خالق ہے, رزق کو پہنچانے والا ہے, صبحوں کو کھولنے والا ہے, جو صاحب جلال و اکرام ہے, فضل و انعام ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی, جب بھی میں اس سے دعا کرتا ہوں وہ میری دعا پر لگتا ہے کہتا ہے, جب بھی میں اسے پکارتا ہوں مجھے جواب دیتا ہے. وَيُسْتَرْ وَيَسْتَرْ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَنَاسِبَ, اور جب بھی میں گناہ کرتا ہوں میرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِي, عظیم ترین نعمتیں مجھے دیتا ہے لیکن پھر میں اس کا شکر ادا نہیں کرتا. فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَاهَا, موہبہ یعنی وہ بہترین چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں, ہنیا یعنی جو دل کو اچھی لگے, جان کو اچھی لگے, اس نے مجھے عطا کی ہے. وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ أَعْطَاهَا, کتنی ایسی خوف زدہ خوفناک باتیں تھیں جن کو اس نے دور کر دیا. وَبَهْجَةٍ مُنْقَطِعَةٍ قَدْ أَرَانِي, خوشیوں کو مجھ تک پہنچایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حمد اللہ کے لیے کہ جس کا حجاب کبریائی پھاڑا نہیں جا سکتا, جس کا دروازہ کبھی بندوں کے لیے بند نہیں ہوتا, جس کا سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, جس سے امید رکھنے والا کبھی مایوس نہیں لوٹتا. اب یہاں سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر خدا کی عظمت کو بیان کیا. دیکھیں ہر ایک جملے کے بعد اخلاقی تذکر, اس کے بعد پھر خدا کی عظمت و شان, جس کو یقینیات میں کہہ رہا ہوں. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین, جو خوف زدہ لوگوں کو امن و سکون عطا کرتا ہے. جو خدا کی سنت ہے کہ جو ماضی میں خوف زدہ لوگ ہیں ان کو امن و سکون عطا کرتا ہے کہ میں ہوں, میری مشیت ہے, میرا میری خدائی ہے, میری کبریائی ہے. مادر موسیٰ تم ڈرو نہیں, اپنے بچے کو ڈال دو. یہ مادر موسیٰ کے دل کو کون مضبوط کرنے والا ہے؟ وہ خدا. یؤمن الخائفین, وہ موسیٰ کے ساتھ جو قوم تھی, در حقیقت کیا ہے کہ وہ خدا وہاں پر کیا ہے, اس خوف کو دور کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہاں پہ, جب انہوں نے اپنے رسی کو ڈالا اور وازدہ بن گئے, تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا. یہ خوف اس معجزے کو, یہ اس کرامت کو, اس جادو کو دیکھ کے نہیں ہوا تھا. بہت سے لوگ اسے جادو کہہ رہے تھے, بہت سے لوگ اسے پتہ نہیں کہتے, یہ تو بڑے ولی اللہ ہیں, دیکھو انہوں نے یہ کر دیا. یہ خوف جو جناب موسیٰ کے دل میں پیدا ہوا تھا, یہ اس لیے ہوا تھا کہیں میرے ساتھ جو افراد ہیں ان کے عقیدے کمزور نہ ہوں, یعنی اپنے چاہنے والوں کے عقیدوں کی کمزوری کا اتنا احساس ہے. خوف سے امان دیتا ہے. یونجی الصالحین, صالح بندے کو نجات دیتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدائی وعدے ہیں جو پورے ہونے ہیں. ہر دور میں, ہر زمانے میں آپ دیکھیں خدا نے نیک بندوں کو نجات دی. حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں دیکھیں, ابرہا جو لشکر لے کے آیا, خدا نے نجات دی. ہر زمانے میں خدا نے نیک بندوں کو نجات دی. وہ یرفع المستضعفین, جن کو کمزور بنایا گیا, توڑا گیا, دبایا گیا, ان کو خدا کیا کرے گا, رفعت دے گا, رفع اونچا کرے گا. ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, جن کو کمزور بنایا گیا, نجعلہم ائمہ, ان کو امام قرار دے, ان کو وارث قرار دے. یدعو المستکبرین, نہ صرف یہ کہ وہ کمزوروں کو اونچا کرے گا, بلکہ مستکبر کو جو بڑائی چاہ رہے ہیں, فتنہ فساد چاہ رہے ہیں, ان کو کیا ذلیل و رسوا کرے گا, زمین پہ دے مارے گا. وَيُبْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ, بادشاہوں, حکمرانوں, سلطانوں کو نابود کرے گا, ہلاک کرے گا, اور ان کی جگہ دوسرے بندوں کو لے کر آئے گا. تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ انبیاء سے پہلے جو تباغیت تھے ان سب کو خدا نے نابود کیا, پھر ان کی جگہ بہترین حکومت کرنے والا, بہترین عدل انصاف کرنے والا اپنا نمائندہ بھیجا. قاسم الجبارین, جو در حقیقت جباروں کی شان و شوکت کو توڑنے والا ہے. کیا کچھ نہیں تھے شاہ ایران کے پاس, دنیا کی بہترین فوج تھی, بڑی طاقت اس کی پشت بنائی تھی, لیکن کیا ہوا, وہ خالی ہاتھ خمینی, جس کے پاس عرفان خدا تھا, وہ غالب آ کے رہتا. مبید الظالمین, جو ہلاک کرنے والا ہے ظالموں کو. مدرک الحارمین, جو بھاگ رہے ہیں ان کو بھی پکڑنے والا ہے. کہاں جا رہے ہو پکڑ کے؟ دو چار سال, چار سال, دس سال, بیس سال تم ظلم و ستم کرو گے, لیکن اس کے بعد یہ سیارات ختم ہوگی اور عدل و انصاف کا صورت بلند ہوگا. آپ دیکھیں جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے بڑے بڑے دنیا میں, سب کا انجام کیا ہوگا؟ ایک زمانے زمین کو خدا بنے رہتے تھے, لیکن کیا ہوا, ان کی پکڑ ہوئی. نکال الظالمین, جو کیفر کردار تک ظالم کو پہنچانے والا ہے. فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والا ہے, اور طالبوں کی حاجت کے مقامات کو جاننے والا ہے, اور وہ ہستی ہے کہ جس پر مومنین اعتماد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بقیہ مطالب کو انشاءاللہ کل جو آپ کی خدمت درج کروں گا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اجتماعی سارا دعا کا انداز ہے کہ جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے, خدا کی عظیم صفات کا تذکرہ, وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے. الغرض یہ کہ اس دعا میں کئی نکات ایسے مل سکتے ہیں جو ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے
صلی اللہ محمد علی,
کوشش کریں کہ سحر میں, افطار میں, وسط روز میں کہیں نہ کہیں امام عصر علیہ السلام کو یاد کیا جائے. امام عصر کے نام پر افطاری دی جائے لوگوں کو. آپ دو آدمی کو بلائیں, دو آدمی کے گھر تک افطاری پہنچے. میں آج خوش ہوں کہ امام زمانہ کے لیے میں افطاری دے رہا ہوں, امام زمانہ کی طرف سے افطاری دے رہا ہوں. ان شاء اللہ دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان کو ولائی بنانے میں ہماری مدد فرمائے. ہمیں امام زمانہ کے سائے میں رمضان ہے اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ کو تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و آباد میں شریک فرما, ظالم سے نابود فرما, پرچم اسلام اور حق کا بول بالا ہو, افواج اسلام کو سر بلندی نصیب فرما, دشمنان اسلام کو سے نابود فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے ان قلیل اعمال کو یہ دو روزے جو اندر کے خدا اپنی کرم اپنی بخشش اپنی عطا سے ان کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا دروازہ؟
گناہ کے دروازے
نہیں, وہ دروازے تو خدا امتحان کے لیے کھولتا ہے, آزمائش کے لیے. گناہ جو ہے وہ آزمائش شیطان کے مظاہر میں سے نا گناہ. تو وہ جو جتنی شیاطینی مظاہر ہیں یا چیزیں ہیں وہ سب آزمائش کے لیے. شیطان نے یہ تو کہا تھا نا اوین مجمن, سب کو اغوا کروں گا, سب کو گمراہ کروں گا, سب کو بہکاؤں گا.
اللہ ہی
کی اجازت سے شیطان نے کیا ہے, شیطان اپنی مرضی سے کر سکتا. گناہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, خدا آزمانا جا رہا ہے. جس طرح آپ بعض اوقات غلط سوال کرتے ہیں بیٹے تھے 2+2=5 اور آپ کو علم نہیں ہے, علم ہے لیکن آپ اس کی ذہانت کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ذہانت کیا کہتی ہے. 2+2=5 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں 5 ہوتے ہیں. بار بار آپ کہہ رہے ہیں آپ کیا غلط ہیں؟ نہیں آپ غلط تو نہیں, آپ صحیح ہیں. آپ اس کی آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں. تو خدا بعض اوقات ان گناہوں کے مظاہر کے ذریعے سے, بعض اوقات نیکیوں کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیتا ہے, بعض اوقات گناہوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے, شیطانی وسوسوں کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیتا ہے. یہ خدا نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ وہ ہمیں بہکائے. اگر خدا کی اجازت نہ ہوتی واندرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے, خدا نے مہلت دی تاکہ تجھے قیامت تک کی مہلت ہے. لہذا یہ ایک کلامی بحث ہے کہ خدا اجازت, جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب خدا کی اجازت سے ہو رہا ہے.
حساب کتاب کیسے مرتا ہے؟ حساب کتاب کیسا ہے جب خدا کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے؟
جزا خدا کی, ہاں تو وہ خدا نے عقل بھی تو دی ہے, عقل بھی تو دی ہے نا, فکر بھی تو دی ہے. الہمھا فجورھا وتقواھا, فجور بھی اور تقوی دونوں کی تعلیم دی. انھا ھدایتھا سبیل, دونوں راستوں کی ہدایت کی اللہ تعالی
جانتے ہیں,
ٹھیک ہے نا. اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ کس راستے پہ جاتے ہیں. اپنے اختیار سے جس راستے پہ جائیں گے اس کی ویلیو ہوگی, صحیح. مجموعاً جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے سب اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. خدا اجازت دے رہا ہے انسانوں کو ظلم کرو, جبھی تو ظلم کر رہے ہیں وہ. خدا اگر ان کو روک لیتا ان میں ظلم کی قدرت و طاقت نہ رکھتا, وہ ظلم نہیں کرتے. یہ نفس خدا ہمارے جو اندر رکھا ہے, یہ خواہشات نفس رکھی کس لیے رکھی ہیں خدا نے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ اس کے کتنے موتی و فرما بردار ہیں, آئے اس کے کہنے پہ چلتے ہیں. شیطان کی طرف محمد علیہ وسلم. اللہ